بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مارکۃ الآرا تصنیف احیاء علوم دین، جس کی چار جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی پہلی جلد کی 6 کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب اسرار الصوم، یعنی روزے کے اسرار کا بیان. احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالشاد کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے. کتاب اسرار الصوم، روزے کے اسرار کا بیان. روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، الصوم نصف الصبر، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو رجل من بنی سلیم نے روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. روزہ صبر کا نصف ہے. صبر کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے. اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے. تمام عبادات میں صرف روزے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. ایک حدیث قدسی میں ہے، کل حسنۃ بعشر امثالها الا سبع ما ضعف الا الصيام فانه لي وان اجزي به، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا تک ہوگا، مگر روزہ رکھنا یہ ایک ایسا عمل ہوگا جس کے اجر کی کوئی حد نہیں. میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 10. مستقل رہنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا، اور کیونکہ روزہ صبر کا نصف ہے، اس لیے صبر کی طرح روزے کا اجر و ثواب بھی تحدید و تخمین کی حدود سے متجاوز ہے، یعنی اس کا ثواب بھی بے اندازہ و بے حساب ہوگا. روزے کی فضیلت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ملاحظہ کیجئے، والذی نفسی بیدیہ لخلوف فی الصائم الطیب عند اللہ من ریح المسک یقول اللہ انما یزر شہوته وتآما وشرابه لا جلا فالصوم لی وانا اجزی به، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ دار اپنی خواہش، اپنا کھانا اور پینا صرف میرے لیے چھوڑتا ہے، اس لیے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. للجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون وهو موعود بلقاء الله تعالى في جزائه، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اس دروازے میں روزے داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. روزے دار سے اس کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا وعدہ کیا گیا ہے. لکل شیء باب و باب العبادۃ الصوم، اور یہ ابن المبارک فی الزہد کی حدیث ہے جس کو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، عبادت کا دروازہ روزہ ہے. نوم الصائم عبادہ، اور یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. للصائم فرحتان، فرحة عند الافطار وفرحة عند لقاء ربی، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. روزے داروں کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت النار وصفدت الشياطين ونادى منادي باغي الخير هلم باغي الشر أقصر.
اور یہ ترمذی اور ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ بند کر دی جاتی ہے, شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں, اور ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے کہ خیر کی طلب کرنے والے آگے آ اور شر کی طلب کرنے والے بس کر. قرآن پاک میں ہے کلو وشربو ہنی ام بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, پارہ نمبر 29 رکو نمبر 5 آیت نمبر 24, کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے سلے میں جو تم نے گزشتہ ایام میں کیے ہیں. وقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایام خالیہ سے یہاں مراد دن کے روزے ہیں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد فی الدنیا اور روزے کو مباحات و فخر کے باب میں یکجا کیا ہے. چنانچہ زہد فی الدنیا کے بارے میں ارشاد ہے ان اللہ تعالی یباہی ملائکہ بالشاب العابد فیقول ایہ الشاب تارک الشہوہ شہوتا لا جل المبزل شبابہ لی انت عندک بعد ملائکتی.
اور یہ ابن عدی کی حدیث ہے جس کو ابو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور یہ ضعیف ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے درمیان نوجوان عبادت گزار پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جوان, میرے لیے اپنی شہوت چھوڑنے والے اور میرے لیے اپنی جوانی خرچ کرنے والے, تو میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی طرح ہے. روزے دار کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتو, دیکھو اس بندے نے میرے لیے اپنی خواہش اور کھانا پینا سب کچھ چھوڑ رکھا ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں مجھے نہیں ملی. قرآن اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. قرآن کریم کی اس آیت کے سلسلے میں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم فی قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون, پارہ نمبر 21 رکو نمبر 15 آیت نمبر 17, سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے, یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملے گا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس عمل سے مراد روزہ ہے, کیونکہ صبر کے اجر و ثواب سے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, پارہ نمبر 23 رکو نمبر 16 آیت نمبر 10, مستقل رہنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا. اس سے معلوم ہوا کہ صبر کرنے والوں کو اس قدر اجر و ثواب عطا کیا جائے گا کہ انہیں اس کا وہم و خیال بھی نہ ہوگا. روزے کے شایان شان بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے, اس لیے کہ روزہ صبر کا نصف حصہ ہے. علاوہ ازیں روزہ خدا تعالی کے لیے ہے, اور اس ذات پاک کی طرف اپنی خاص نسبت کی وجہ سے دوسری تمام عبادات پر فضیلت حاصل ہے, جس طرح تمام روئے زمین اللہ تعالیٰ کی ہے, مگر جو شرف و فضیلت خانہ کعبہ کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے خطہ زمین کو حاصل نہیں ہے. روزے کو دوسری عبادتوں پر فضیلت دو وجہوں سے حاصل ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ روزہ کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکنے کا نام ہے. یہ تمام اعمال باطنی ہیں, ان میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آنکھ سے نظر آئے, باقی تمام عبادات نظر آنے والی ہیں. روزے کو خدا تعالی کی طرف کوئی نہیں دیکھتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دراصل باطن کے صبر کا نام ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ روزہ دشمن خدا شیطان لعین پر غلبے کا دوسرا نام ہے. شیطان بندگان خدا کو بہکانے کے لیے شہوات و خواہشات کے ذرائع اختیار کرتا ہے. کھانے پینے سے ان شہوتوں کو قوت حاصل ہوتی ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم, یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو صفیہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. شیطان ابن آدم کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. چنانچہ شیطان کی راہیں تنگ کر دو, اور یہ تنگی بھوک سے پیدا ہوتی ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، جنت کا دروازہ کھڑکھڑاتی رہا کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کس چیز سے؟ ارشاد فرمایا، بھوک سے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بھوک کے فضائل ہم بسیار خوری اور اس کے علاج کے ضمن میں جلد سوم میں بیان کریں گے۔ روزے کی نسبت خداوند قدوس کی طرف خاص طور پر اس لیے کی گئی ہے کہ روزے سے شیطان کا قلع قما ہوتا ہے، اس کے چلنے کی جگہیں اور راہیں مسدود ہوتی ہیں۔ اپنے دشمن کی بیخ کنی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور نصرت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت بندے کی مدد و نصرت پر موقوف ہے۔ ارشاد باری ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 7۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوشش کی ابتدا بندے کا فعل ہے، اور ہدایت کی جزا دینا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 69۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے قرب و ثواب یعنی جنت کے راستے ضرور دکھا دیں گے۔ ایک جگہ فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 11۔ واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی صلاحیت کی حالت کو بدل نہیں دیتے۔ شہوات کا تغیر یہ ہے کہ ان کا قلع کما کیا جائے، اس لیے کہ شہوات شیاطین کی چراگاہیں ہیں۔ جب تک یہ چراگاہیں ہری بھری اور سرسبز و شاداب رہیں گی، شیاطین کی آمد و رفت بند نہیں ہوگی، اور جب تک ان کی آمد و رفت جاری رہے گی، اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر نہ ہوگا اور لقائے خداوندی سے محروم رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لولا ان الشیاطین یحرمون علی قلوب بنی آدم لنظر وإلی ملکوت السماوات، اور یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، اگر شیاطین انسانوں کے دلوں میں آنا جانا نہ رکھتے تو وہ انسان آسمان کی ملکوت دیکھنے لگتے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ روزہ تمام عبادات کا دروازہ اور ڈھال ہے۔ جب روزے کے فضائل کا یہ عالم ہے تو ضروری ہوا کہ ہم اس عبادت کے ظاہری اور باطنی شرائط، ارکان، سنن، مستحبات اور آداب بیان کریں۔ ذیل کے تین ابواب اسی ضرورت کی تکمیل ہیں۔ پہلا باب روزے کے ظاہری واجبات و سنن اور مستحبات۔ ظاہری واجبات پانچ ہیں۔ پہلا واجب یہ ہے کہ رمضان کے آغاز کا خیال رکھا جائے، وہ اس طرح کے چاند دیکھا جائے، اگر افق پر ابر چھایا ہوا ہو تو شعبان کے 30 دن مکمل کرنے کے بعد روزے شروع کر دیے جائیں۔ چاند کی رویت سے ہماری مراد یہ ہے کہ چاند کا علم ہو جائے۔ یہ علم کسی ایک عادل شخص کی شہادت سے ہو جاتا ہے، لیکن شوال کے چاند کے لیے دو شخصوں کی شہادت ضروری ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مطلب اگر صاف ہو تو فطر اور رمضان میں مجمع کثیر کی شہادت ضروری ہے، اور اگر غبار و ابر ہو تو فطر میں دو عادل و سقا مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت ضروری ہے۔ رمضان کا چاند ایک عادل شخص کی گواہی سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ رد المحتار، باب الصوم، جلد 2، صفحہ 136۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ عبادت احتیاط کی مقتضی ہے۔ اگر کسی شخص کو عادل شخص نے چاند ہونے کی اطلاع دی، سننے والے کا ظن غالب اطلاع دینے والے کی تصدیق کرتا ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، چاہے قاضی چاند کا فیصلہ کرے یا نہ کرے۔ ہر شخص کو عبادت کے سلسلے میں اپنے گمان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اگر چاند ایک شہر میں نظر آئے اور دوسرے شہر میں رویت نہ ہو تو دونوں شہروں کا فاصلہ دیکھنا چاہیے۔ اگر دونوں شہروں کے درمیان 2 منزلوں سے کم مسافت ہے تو دونوں شہروں کے باشندوں پر روزہ فرض ہو گیا، اور اگر یہ فاصلہ زیادہ ہو تو ہر شہر کا حکم علیحدہ ہوگا۔ ایک شہر کا وجوب دوسرے شہر کو تجاوز نہ کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک دو منزلوں کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک اختلاف مطالع معتبر ہی نہیں ہے، یعنی اختلاف مطالع حقیقت میں تو ہے لیکن شرعاً اس کا اعتبار نہیں کیا گیا، چنانچہ اگر اہل مغرب کو چاند نظر آئے اور ان کی روایت شرعی طریقے پر اہل مشرق کو پہنچ جائے تو اہل مشرق پر بھی عمل کرنا ضروری ہوگا۔ شرعی طریقے یہ تین ہیں، دو عادل مرد عید الفطر کے لیے یا ایک عادل رمضان کے لیے شہادت دیں، دوسرا قاضی کے فیصلے کی شہادت دیں، تیسرا خبر مشہور و متواتر ہو جائے۔ رد المحتار کتاب الصوم اختلاف الطالع جلد نمبر 3 صفحہ 132، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرا واجب نیت ہے، ہر روزے کے لیے رات سے نیت ضروری ہے، نیت قطعیت اور روزے کی تعین کے ساتھ ہو۔ اگر کسی شخص نے پورے مہینے روزوں کی نیت ایک ہی دفعہ کی تو یہ نیت کافی نہیں ہوگی، یہی وجہ ہے کہ ہم نے رات کی قید لگائی ہے۔ رات کی قید لگانے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اگر دن میں روزے کی نیت کی تو رمضان کا روزہ اور دوسرے فرض روزے صحیح نہیں ہوں گے، البتہ نفلی روزے کی نیت سے صحیح ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے مطلق روزے کی نیت کی یا کسی مطلق فرض روزے کی نیت کی تو رمضان کا روزہ صحیح نہیں ہوگا تا وقت یہ کہ رمضان کے روزے کی تصریح نہ ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روزے کی نیت کے مسئلے میں احناف کے ہاں کچھ تفصیل ہے۔ رمضان شریف کے روزوں نظر معین، یعنی ایسی نظر جس کا زمانہ متعین ہو، اور نفلی روزوں کے لیے نیت کا معین کرنا اور رات سے ارادہ کرنا شرط نہیں ہے۔ یہ تینوں قسم کے روزے صحیح ترین قول کے مطابق رات سے لے کر نصف النہار تک ارادہ کرنے سے صحیح ہو جاتے ہیں قضاء رمضان کے روزوں کے لیے۔ اس طرح ان نفلی روزوں کی قضا کے لیے جو رکھ کر توڑ دیے تھے رات سے نیت کرنا ضروری ہے، یہی حکم مطلق اور کفاروں کے روزوں کا ہے۔ نور الایضاء کتاب الصوم، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر شک کی رات میں کسی نے نیت کی کہ اگر کل رمضان ہوگا تو میں روزہ رکھوں گا تو یہ روزہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہ نیت قطعی نہیں۔ ہاں اگر کسی نے عادل گواہ پر اعتماد کرتے ہوئے روزے کی نیت کر لی تو گواہ کے جھوٹ غلطی کے احتمال سے نیت باطل نہیں ہوگی، یا اس وقت نیت کی ہو جبکہ قرینہ حال بھی موجود ہو، مثلا رمضان کے آخری شب میں شک ہو تو یہ شک یقین کے لیے معنی نہیں ہے، یا وہ نیت اجتہاد کی بنا پر ہو، مثلا کوئی شخص کسی گڑھے میں قید ہو اور اس کا گمان غالب رمضان کی آمد کی اطلاع دے رہا ہو تو ایسے شخص کی نیت کے لیے معنی نہیں ہے۔ شک کی رات میں اگر کسی کو شک ہو اور روزے دار زبان سے روزے کی نیت کر لے، دل سے نہ کہے، تو یہ کافی نہیں ہے بلکہ دل سے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کا محل دل ہے اور اس میں یقین کا قصد شک کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص رمضان کی 15ویں تاریخ کو یہ کہے کہ اگر کل رمضان ہوا تو روزہ رکھوں گا تو ایسا شک اس کے لیے مضر نہیں ہے، کیونکہ یہ شک صرف زبان سے متعلق ہے، دل میں آنے والے کل کے متعلق یقین موجود ہے کہ کل بھی رمضان ہی ہے۔ اگر کسی شخص نے رات کو روزے کی نیت کی اور پھر سحر کا وقت ختم ہونے سے پہلے کچھ کھا پی لیا تو نیت اپنی جگہ باقی رہے گی۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے حالت حیض میں روزے کی نیت کی اور فجر سے پہلے وہ پاک ہو گئی تو اس کا روزہ درست ہوگا۔ تیسرا واجب یہ ہے کہ جان بوجھ کر روزے دار ہونے کی حالت میں کوئی چیز جوف معدہ تک پہنچانے سے اجتناب کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس طرح اگر ناک کے راستے کوئی چیز پیٹ میں چلی جائے یا حقنا کرایا جائے تب بھی روزہ باقی نہیں رہتا۔ پچھنے لگوانے، سرما ڈالنے اور کان میں سلائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، البتہ اگر کان میں تیل وغیرہ ٹپکایا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ واجب نہیں ہوگا، روزہ قضا کیا جائے گا، لیکن اگر پانی وغیرہ کان کے راستے اندر پہنچ جائے تو روزہ ساقط نہیں ہوگا۔ ہدایہ باب الوجب القضا والکفارہ جلد 1 صفحہ 202، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پیشاب گاہ میں سلائی ڈالنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اگر پیشاب گاہ میں کوئی ایسی چیز ٹپکا دی جائے جو مثانے میں پہنچ جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک عورتوں کے لیے یہ حکم ہے، مرد اگر اپنے پیشاب کے سوراخ میں کوئی تیل وغیرہ ڈالے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ الجوہرہ جلد 1 صفحہ 145، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر بلا ارادہ کوئی چیز پیٹ میں چلی جائے، مثلاً راستے کا غبار، مکھی یا کلی کے وقت پانی، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وضو میں غرارے کرتے ہوئے پانی حلق میں چلا جائے تو روزہ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس میں وضو کرنے والے سے ہی کوتاہی سرزد ہوئی ہے۔ یہی معنی ہے عمد یعنی جان بوجھ کر کی قید کے۔ روزے یاد ہونے کی قید اس لیے لگائی گئی تاکہ وہ شخص اس تعریف سے نکل جائے جس سے اس طرح کا کوئی فعل روزہ نہ ہونے کی صورت میں سرزد ہوا ہو، کیونکہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر سحری کھا لی یا افطار کر لیا، پھر یہ معلوم ہوا کہ اس نے دن میں سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد کھانا کھایا تھا یا غروب آفتاب سے پہلے افطار کر لیا تھا، تو اس پر قضا واجب ہوگی۔ لیکن اگر اسے اپنے فعل کی صحت کا یقین رہا تو اس پر قضا نہیں ہے۔ رات دن کے ملنے کے اوقات میں احتیاط اور غور و فکر کے بعد ہی کھانا پینا چاہیے۔ چوتھا واجب یہ ہے کہ جمع سے رکا رہے۔ جمع کی حد یہ ہے کہ حقفہ غائب ہو جائے، یعنی اگر بھول کر جمع کر لیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر رات میں جمع کیا، انزال ہو گیا، ناپاکی کی حالت میں صبح ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک شخص اپنی بیوی سے ہم بستری میں مشغول تھا کہ صبح ہونے کا وقت آ گیا، وہ اسی وقت الگ ہو گیا تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، لیکن اگر کچھ دیر توقف کیا تو روزہ باقی نہیں رہے گا اور کفارہ لازم آئے گا۔ پانچواں واجب یہ ہے کہ منی نکالنے سے بھی باز رہے، یعنی قصدن منی نہ نکالے، نہ جمع سے نہ کسی اور ذریعے سے۔ قصدن منی نکالنا روزے کو فاسد کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اپنی بیوی کا بوسہ لیا یا اس کے ساتھ ایک بستر پر لیٹا رہا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں بوس و کنار کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص بوڑھا ہو یا اپنے اوپر قابو رکھتا ہو تو بوس و کنار میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن نہ کرنا بہتر ہے۔ چھٹا واجب یہ ہے کہ قے کرنے سے باز رہے۔ جان بوجھ کر قے کرنا روزے کے لیے مفسد ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لیکن احناف اس میں منہ بھر کر قے کرنے کی قید لگاتے ہیں۔ فتاوی ہندیہ صفحہ 202، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن اگر خود بخود ہو جائے تو مفسد نہیں ہے۔ اگر حلق میں سے یا سینے سے بلغم باہر آ جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عام ضرورت ہے۔ ہاں اگر منہ میں پہنچنے کے بعد بلغم نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ نور الایزا کتاب الصوم، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قضا، کفارہ اور فدیہ۔ روزہ افطار کرنے سے یہ چار امور لازم آتے ہیں: قضا، کفارہ، فدیہ دینا، اور دن کے باقی حصے میں کھانے پینے سے رکنا، یعنی روزے داروں کی طرح دن گزارنا۔ لیکن یہ سب چیزیں ایک ہی شخص پر واجب نہیں ہوتیں، بلکہ ان میں سے ہر امر الگ الگ اشخاص کے لیے ہے۔ ذیل میں ان کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ قضا، ہر اس مسلمان عاقل بالغ پر قضا واجب ہے جو کسی عذر کے باعث یا عذر کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ چنانچہ حائضہ عورت اور مرتد پر روزے کی قضا واجب ہوگی، لیکن کافر، نابالغ اور پاگل پر قضا واجب نہیں ہے۔ رمضان کے روزوں کی قضا میں تسلسل شرط نہیں ہے، بلکہ الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ کفارہ صرف جمع سے واجب ہوتا ہے۔ جمع کے بغیر منی نکالنے سے یا کھانے پینے سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جمع کے بغیر منی نکالنے سے صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن احناف کے نزدیک جان بوجھ کر کھانے پینے سے بھی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ رد المحتار باب ما مفسد الصوم جلد 2 صفحہ 149، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو ایک ایک مد کھانا کھلائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روزے کے کفارے میں اگر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو ہر روز ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا بھی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ 60 مسکینوں کو ایک ہی وقت کھانا کھلا دیا جائے۔ کھانا کھلانے میں پیٹ بھر کر کھلانا ضروری ہے، کوئی مقدار متعین نہیں ہے، لیکن اگر گندم دے تو صدقہ فطر کی مقدار کے مطابق 60 مسکینوں کو دے دے یا اس کی قیمت دے دے۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 301، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ امساک، باقی دن کھانے پینے سے رکنا ان لوگوں پر واجب ہے جنہوں نے کسی معصیت کی بنا پر روزہ افطار کیا ہو، حائضہ عورت پر اگر وہ طلوع آفتاب کے بعد حیض سے پاک ہو، مسافر پر اگر وہ روزے سے نہ ہو اور سفر سے واپس آئے، باقی دن امساک واجب نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رمضان شریف میں دن کے باقی حصے میں کھانے پینے سے رکنا ہر شخص پر واجب ہے جس کا روزہ ٹوٹ گیا ہو۔ طلوع صبح صادق کے بعد پاک ہونے والی عورت، بالغ ہونے والا بچہ اور اسلام لانے والا شخص بھی اس حکم میں داخل ہے۔ آخر الذکر دونوں پر اس روزے کی قضا واجب نہیں ہوگی، باقی تمام لوگوں کے لیے قضا کرنا ضروری ہوگا۔ نور الیزا، کتاب الصوم، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر شک کے دن میں کسی عادل نے چاند کی شہادت دے دی تب بھی باقی دن امساک واجب ہے۔ سفر میں روزہ رکھنا افطار سے افضل ہے، ہاں اگر روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو افطار ہی بہتر ہے۔ جس روز سفر کے ارادے سے نکلے افطار نہ کرے، اسی طرح اس روز بھی افطار نہ کرے جس دن گھر پہنچے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے لیکن اگر افطار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نور الیزا، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فدیہ، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے فدیہ دینا جائز ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ بچے کی ہلاکت کے خوف سے روزہ نہ رکھے۔ ایک روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو ایک مد گیہوں دیا جائے اور روزے بھی قضا کیے جائیں۔ بوڑھا شخص اگر روزہ نہ رکھ سکے تو ہر روزے کے عوض ایک مد گیہوں فدیہ دے دیا کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک پہلی صورت میں صرف قضا ہے، فدیہ نہیں ہے، البتہ بوڑھا ہونے کی صورت میں فدیہ دے دے۔ ایک روز کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر غلہ دے دیا جائے یا صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ فدیہ دینے کے بعد اگر کبھی طاقت بھی پھر واپس آ گئی تو تمام روزے رکھنے پڑیں گے، فدیہ کا ثواب الگ سے ملے گا۔ رد المحتار جلد 2 صفحہ 164، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روزہ کی سنتیں، روزہ میں 6 باتیں مسنون ہیں۔ پہلا، تاخیر سے سحری کرنا۔ دوسرا، مغرب کی نماز سے پہلے کھجور یا پانی سے افطار کرنا۔ تیسرا، زوال کے بعد مسواک نہ کرنا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے ہاں جس طرح دن کے ابتدائی حصے میں مسواک کرنا مسنون ہے، اسی طرح دن کے آخری حصے میں بھی مسنون ہے۔ نور الیزا، کتاب الصوم، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چوتھا، رمضان شریف کے مہینے میں خیرات کرنا، اس کی فضیلت کتاب الزکات میں بیان کر دی گئی ہے۔ پانچواں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ چھٹا، مسجد میں اعتکاف کرنا، خاص طور پر رمضان شریف کے آخری عشرے میں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب رمضان شریف کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنا بستر لپیٹ دیتے اور عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی پابندی کے ساتھ عبادتوں میں مشغول رہتے اور گھر والوں سے بھی پابندی کراتے۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا ہے۔ آخری عشرے میں اعتکاف یا دوسری عبادات میں تقصیر کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ان دنوں میں شب قدر ہے، یہ رات پاک راتوں میں ہوتی ہے، اس عشرے میں اعتکاف کرنا بہتر ہے۔ اگر کسی نے اس روز کے اعتکاف کی نیت کی تو بشری ضرورت کے بغیر مسجد سے نکلنا صحیح نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ معتکف جمعہ کی نماز کے لیے بھی مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، حوالہ سابق، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. اگر بلا ضرورت مسجد سے نکلے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا. قضاء حاجت کے لیے مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف کے لیے معنی نہیں ہے. اس صورت میں اگر کوئی شخص گھر ہی پر وضو بھی کر لے تو جائز ہے، لیکن کسی اور کام میں مشغول ہونا ٹھیک نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حاجت کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لیے مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی فرمایا ہے. بیمار کا حال راستہ چلتے دریافت فرما لیا کرتے تھے، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے. اگر کسی شخص نے اعتکاف کے دوران اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا تو اعتکاف ختم نہیں ہوگا، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، لیکن اگر اعتکاف کی حالت میں اس طرح کی حرکتیں کرنا جائز نہیں ہے. نور الیزا کتاب الصوم، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. البتہ جمع کرنے سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، مسجد میں خوشبو لگانے سے، نکاح کرنے سے، کھانے اور سونے سے، اور کسی تشت وغیرہ میں ہاتھ دھونے سے اعتکاف ختم نہیں ہوگا، کیونکہ مسلسل اعتکاف میں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اپنے جسم کا کچھ حصہ مسجد سے باہر نکالنا بھی اعتکاف کے لیے معنی نہیں ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک کمرے میں جھکا دیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے مبارک بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھیں. اعتکاف کرنے والا جب قضاء حاجت سے فراغت کے بعد مسجد میں واپس آئے تو اسے از سر نو نیت کر لینی چاہیے، لیکن اگر پورے عشرے کے اعتکاف کی نیت پہلے ہی کر چکا ہے تو دوبارہ نیت کی ضرورت نہیں ہے. تاہم اس ضرورت میں بھی تجدید نیت افضل ہے. دوسرا باب، روزے کے اسرار اور باطنی شرائط. جاننا چاہیے کہ روزے کے تین درجے ہیں، ایک عوام کا روزہ ہے، ایک خواص کا، اور ایک مخصوص ترین لوگوں کا. عوام کا روزہ تو یہ ہے کہ پیٹ اور فرج کو ان کی خواہشات یعنی کھانے پینے اور جمع کرنے پر عمل کرنے سے روکا جائے. اس کی تفصیل پہلے باب میں گزر چکی ہے. خواص کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دوسرے اعضاء کو گناہوں سے باز رکھا جائے. مخصوص ترین لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ دل کو دنیاوی تفکرات اور فاسد خیالات سے پاک و صاف رکھا جائے، تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، کسی اور طرف متعلقاً نہ ہو. اس طرح اگر روزہ اللہ اور یوم آخرت کے علاوہ کسی اور چیز میں فکر کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے، ہاں اگر دنیا دین کے لیے مقصود ہو تو اس میں فکر کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ ایسی دنیا میں آخرت کے لیے زاد راہ ہے. بعض اہل دل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن بھر افطار کی تدبیریں سوچتا رہا تو یہ گناہ شمار ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور معود رزق پر پورا اعتماد نہیں کیا ہے. یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، صدیقین اور مقربین کا درجہ ہے. ہم یہاں اس کی مزید تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اس کی عملی تحقیق بتلا دیتے ہیں کہ یہ درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی اپنے فکر کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور غیر اللہ سے اعراض کر رہا ہو، یعنی وہ اس آیت کریمہ کا پورا پورا مصداق ہو. قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پارہ نمبر 7، رکو نمبر 17، آیت نمبر 91. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے مشغلے میں بےہودگی کے ساتھ لگا رہنے دیجئے. خواص یعنی نیک لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ ان کے اعضاء گناہوں سے بچے رہیں. اس روزے کی تکمیل مندرجہ ذیل 6 امور پر عمل کرنے سے ہوتی ہے. اول یہ کہ نظریں نیچی رہیں، بری اور مکروہ چیزوں کی طرف التفات نہ ہو، ان چیزوں کو بھی دیکھنے سے گریز کیا جائے جن سے توجہ بنتی ہے اور خدا تعالی کی یاد سے غفلت پیدا ہوتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس فمن ترکہ خوف من اللہ آتاہ اللہ عز و جل ایمان یجد حلاوتہ فی قلبی. اور یہاں اور یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے. نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر کا بجھا ہوا تیر ہے، جو شخص اللہ کے ڈر سے اسے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطا کرے گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، خمس یفطرن السائم الكذب والغیب والنمیم والیمین الكاذب والنظر بشہو، پانچ چیزیں روزے دار کا روزہ توڑ دیتی ہیں، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جھوٹی قسم اور شہوت سے دیکھنا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ازدی نے یہ حدیث ضعفاء میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، احیاء میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہونا صحیح نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوم یہ ہے کہ زبان کو یاوا گوئی، جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور فحش گوئی سے محفوظ رکھا جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جسے ظلم کہا جائے یا جس سے جھگڑا پیدا ہو یا کسی دوسرے کی بات کٹے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت جاری رہے اور کوئی غلط بات زبان سے نہ نکلے۔ بشر ابن حارث حضرت سفیان الثوری کا یہ مقولہ نقل کرتے ہیں کہ غیبت روزے کو بیکار کر دیتی ہے۔ لیس رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ دو عادتیں روزہ خراب کر دیتی ہیں، ایک غیبت اور دوسری جھوٹ۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انما الصوم جنۃ فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وأنا أمر وقاتله أو شاتم فليقل إني سائم إني سائم۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ جہالت سے پیش آئے، اگر کوئی شخص اس سے لڑنے لگے یا گالم گلوچ کرنے لگے تو اس سے یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، شام کے وقت انہیں اس قدر بھوک اور پیاس لگی کہ ہلاکت کے قریب ہو گئیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کو بھیج کر افطار کی اجازت چاہی، آپ نے ان کے پاس ایک پیالہ بھیجا اور قاصد کے ذریعے یہ کہلایا کہ جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اس پیالے میں قے کر دو۔ چنانچہ دونوں نے قے کی، وہ پیالہ تازہ خون اور تازہ گوشت سے بھر گیا، لوگوں کو پیالہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے رزق حلال سے روزہ کیا تھا اور حرام چیز سے افطار کیا ہے، یہ دونوں عورتیں ایک جگہ بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کر رہی تھیں، چنانچہ پیالے میں انہوں نے گوشت قے کیا ہے جو انہوں نے لوگوں کی غیبت کر کے کھایا تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احمد عبید مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی روا مجہول۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سوم یہ ہے کہ بری باتیں سننے میں کانوں کو مشغول نہ کرے۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس بات کا کہنا حرام ہے اس بات کا سننا بھی حرام ہے، چنانچہ قرآن پاک میں جھوٹی باتیں سننے والوں اور حرام خوروں کا ذکر ایک ہی جگہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، سمعون للکذب الاکلون للسحت، پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 42۔ یہ لوگ غلط بات سننے کے عادی ہیں، بڑے حرام کھانے والے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 63۔ ان کو مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ غیبت سن کر خاموش رہنا بھی حرام ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، انکم اذا مثلهم، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 71 آیت نمبر 140، اس حالت میں تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المختاب والمستم شریکان فی الاثم، اور یہ تبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔ چہارم یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء کو گناہوں سے باز رکھا جائے، افطار کے وقت اکل حلال کی پابندی کی جائے، حرام کے شبہ سے بھی گریز کیا جائے، کیونکہ اس صورت میں روزی کے کوئی معنی نہیں کہ دن میں حلال کھانے سے رکا رہے اور جب افطار کرنے بیٹھے تو حرام رزق سے روزہ افطار کر لے۔ یہ روزہ دار اس شخص کی طرح ہے جو ایک محل تعمیر کرائے اور ایک شہر منہدم کر دے، اس لیے کہ حلال کھانے کی کثرت مضر ہوتی ہے اور روزہ کثرت کا ضرر ختم کرتا ہے۔ جو شخص بہت سے دوا کھانے کی ضرر سے ڈر کر زہر کھا لے تو یقیناً وہ شخص بے وقوف کہلانے کا مستحق ہے۔ حرام بھی ایک زہر ہے، جس طرح زہر جسم کے لیے مہلک ہے اسی طرح حرام رزق بھی دین کے لیے مہلک ہے۔ حرام کھانے کی مثال ایک دوا کیسی ہے جس کی کم مقدار مفید ہے اور زیادہ مقدار مضر ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ حلال کھانا بھی کم کھایا جائے تاکہ مفید ہو۔ ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ منقول ہیں، کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع والعطش، اور یہ نسائی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے کا حاصل بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کی مختلف تفسیریں منقول ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو حرام کھانے سے افطار کرے، بعض لوگوں کے نزدیک اس سے مراد وہ شخص ہے جو دن بھر حلال رزق سے رکا رہے اور لوگوں کے گوشت یعنی غیبت سے روزہ افطار کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص مراد ہے جو اپنے اعضاء کو گناہوں سے نہ بچائے۔ پنجم یہ ہے کہ افطار کے وقت حلال رزق بھی اتنا نہ کھایا جائے کہ پیٹ پھول جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ظرف اتنا برا نہیں ہے جتنا برا وہ پیٹ ہے جو حلال رزق سے بھر دیا گیا ہو۔ انسان اپنے روزے کے ذریعے دشمن خدا ابلیس لعین پر کس طرح غلبہ پائے گا اور نفسانی شہوتوں کا قلع قمع کس طرح کرے گا۔ اگر دن بھر کی غذائی کمی کا تدارک افطار کے وقت کر لے گا، عام طور پر رمضان میں طرح طرح کے کھانے پکائے جاتے ہیں اور باقی دنوں کے مقابلے میں کھانوں کی زیادہ قسمیں دسترخوان پر ہوتی ہیں۔ عادتاً لوگ بہت سے کھانے پکانے رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں اور افطار و سحر میں اتنا کھا جاتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ دنوں میں کئی مہینوں میں اتنا کھانا نہیں کھاتے۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ روزے کا اصل مفہوم یہ ہے کہ پیٹ خالی رہے اور نفس کی خواہشات ختم ہو جائیں۔ روزے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ روزے دار کے نفس میں تقوی پیدا ہو۔ اس صورت میں روزے کا یہ مفہوم اور مقصود باقی نہیں رہتا کہ دن بھر معدے کو بہلایا جائے اور جب شام کے وقت خواہش بڑھ جائے اور رغبت میں اضافہ ہو جائے تو لذیذ کھانے کھائے جائیں اور خوب شکم سیری حاصل کی جائے۔ یقیناً اس صورت میں تقوی پیدا نہیں ہوگا بلکہ کھانے کی رغبت اور بڑھے گی، خواہشوں کو مزید تحریک ملے گی۔ غالباً اگر بے روزہ ہوتا تو یہ رغبت نہ بڑھتی اور نہ خواہشات کو زیادہ تحریک ملتی۔ روزے کی اصل روح یہ ہے کہ برائیوں کے ودائی کمزور پڑ جائیں اور شیطانی حربے بیکار ہو جائیں۔ یہ روح اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب غذا میں کمی کی جائے۔ کمی کا معیار یہ ہے کہ افطار میں اتنا کھانا کھائے جتنا عام راتوں میں کھایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ صبح سے شام تک کے اوقات کا کھانا بھی رات کے کھانے میں جمع کر لیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو اس روزے سے یقیناً اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ روزے کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ دن میں زیادہ نہ سویا جائے تاکہ بھوک اور پیاس کا زیادہ سے زیادہ احساس ہو اور یہ بھی احساس ہو کہ بھوک کی وجہ سے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں۔ اس طرح دل میں جلا اور نور پیدا ہوگا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کمزوری رات میں بھی باقی رہے، اس سے جسم ہلکا پھلکا رہے گا، تہجد کی نماز اور دوسرے وظائف کی ادائیگی میں آسانی ہوگی۔ ممکن ہے اس کے بعد شیطان روزے دار کے قریب بھی نہ پھٹکے، اس پر آسمانی ملکوت منکشف ہو جائیں۔ شب قدر اسی رات کا نام ہے جس میں کچھ ملکوت آدمی پر منکشف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی یہی مراد ہے، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، پارہ نمبر 30 رکو نمبر 22 آیت نمبر 1، ہم نے نازل کیا ہے اسی قدر کی رات میں۔ ہم نے نازل کیا ہے اسے قدر کی رات میں. جو شخص اپنے سینے اور دل کے درمیان غذا کی آڑ بنا لے گا تو وہ ملکوت کے انکشاف سے محروم رہے گا, لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ملکوت کے انکشاف اور قلب کے تسکیہ اور تطہیر کے لیے محض خالی پیٹ ہونا کافی ہے, بلکہ معدے کے انخلا کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دل غیر اللہ سے خالی رہے اور فکر اللہ تعالی کے علاوہ کسی چیز سے نہ رہے, کہ اصل چیز یہی ہے. ان تمام امور کا مبدا تقلیل طعام ہے, یعنی کھانے کو کم کرنا ہے. کھانے سے متعلق ابواب میں اس کی مزید تشریح کی جائے گی. ششم, یہ ہے کہ افطار کے بعد دل میں خوف اور امید کے ملے جلے خیالات ہوں, اس لیے کہ روزے دار یہ نہیں جانتا کہ اس کا روزہ مقبول ہوا ہے یا نہیں, نیز یہ کہ اسے مقربین کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے یا ان لوگوں کے زمرے میں جو غضب الہی کے مستحق ہیں. ہر عبادت سے فراغت کے بعد یہی تصور ہونا چاہیے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عید کے دن ایک جگہ سے گزرے, آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں اور کھیل کود میں مصروف ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو مخلوق کے لیے سبقت کرنے کا میدان قرار دیا ہے. کچھ لوگ آگے بڑھ گئے اور کامیاب قرار پائے اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے اور ناکام ٹھہرے. تعجب ہے کہ ان لوگوں پر جو آج کے دن ہنسی میں مصروف ہیں, خدا کی قسم اگر حقائق منکشف ہونے لگیں تو کامیاب کو اتنی خوشی ہو کہ وہ اس کھیل میں مصروف نہ ہو سکے اور ناکام کو اتنا غم ہو کہ اسے ہنسی نہ آئے. احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا کہ آپ بوڑھے ہیں, روزہ آپ کو کمزور کر دیتا ہے. فرمایا کہ میں ایک طویل سفر کے لیے تیاری میں مصروف ہوں. اللہ تعالی کی اطاعت پر صبر کرنا اس کے عذاب پر صبر کرنے سے زیادہ آسان ہے. یہ چھ امور ہیں جن کا تعلق روزے کے باطنی شرائط سے ہے. یہاں ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص پیٹ اور فرج کی شہوتوں سے باز رہے اور ان باطنی شرائط کی پابندی نہ کرے تو فقہا ایسے شخص کے روزے کو صحیح قرار دیتے ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کی رائے فقہا کی رائے سے مختلف کیوں ہوتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ فقہا ظاہری شرائط کا اثبات ایسے دلائل سے کرتے ہیں جو باطنی شرائط کے سلسلے میں ہمارے بیان کیے ہوئے دلائل سے کمزور ہیں, خاص طور پر غیبت اور جھوٹ وغیرہ کے سلسلے میں. لیکن کیونکہ فقہا ایسے ہی احکام بیان کرتے ہیں جن میں دنیا پرست غافلین آسانی سے داخل ہو سکیں, اس لیے وہ بہت سی ایسی باتوں کو صحیح کہہ دیتے ہیں جنہیں علماء آخرت صحیح نہیں کہتے. دراصل علماء آخرت کے نزدیک صحبت کے معنی ہیں قبول ہونا, صحت کے معنی ہیں قبول ہونا, اور قبول سے وصول الی المقصود یعنی مقصود تک پہنچنا مراد ہے. چنانچہ علماء آخرت روزے کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ روزے دار میں اللہ تعالیٰ کی صفت سمدیت یعنی بھوک اور پیاس کا نہ ہونا کا ظہور ہو, اور شہوت نہ ہونے میں اس کی مشابہت فرشتوں سے ہو. لیکن کیونکہ انسان نہ تو محض چوپایا ہے کہ اچھے برے کی تمیز نہ کر سکے, بلکہ وہ اپنے نور عقل سے شہوتوں کا قلا قما کرنے پر قادر ہے, اور نہ فرشتہ ہے کہ اس پر شہوتوں کا غلبہ نہ ہو. انسان ہونے کی حیثیت سے اس پر شہوتیں غالب ہیں, اور اسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ عمر بھر ان شہوتوں کے خلاف مجاہدہ کرتا رہے. چنانچہ اگر شہوات کے مقابلے میں ناکام رہتا ہے تو اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے اور جانوروں کے زمرے میں اس کا شمار ہوتا ہے, اور اگر شہوات کے مقابلے میں فتح یاب رہتا ہے تو اسے اعلیٰ علیین میں جگہ ملتی ہے اور فرشتوں کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے, کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں. اس لیے جو شخص فرشتوں کی اتباع کرتے ہیں اور ان کی عادتیں اختیار کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں. چنانچہ مشہور ہے کہ ہم شکل کا قریب بھی قریب ہوتا ہے, اور یہ قرب مکان اور فاصلے کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ صفات اور عادات کے لحاظ سے ہوتا ہے. اگر باب عقل اور اہل دل کے نزدیک روزے کی روح اور مقصد یہ ہے جو بھی بیان کیا گیا, تو ایک کھانے یعنی دوپہر کے کھانے میں تاخیر کرنے اور دو وقت کا کھانا ایک ساتھ کھا لینے میں کیا فائدہ ہے جبکہ دن بھر دوسری شہوتوں میں مبتلا رہا. اگر اس طرح کا روزہ بھی مفید ہے تو پھر اس حدیث شریف کے کیا معنی ہیں؟ كم من سائم ليس له من سوم الا الجوع والعطش. یہ حدیث ابھی گزری ہے. بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے کا حاصل بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اس لیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل مندوں کا سونا اور افطار کرنا کتنا اچھا عمل ہے اور بے وقوفوں کا جاگنا اور روزہ رکھنا کتنا برا ہے. اہل یقین اور اصحاب تقویٰ کا ذرہ برابر عمل بے وقوفوں کے پہاڑ برابر عمل سے افضل ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار افطار کرنے والے ہیں اور بہت سے افطار کرنے والے روزے دار ہیں. افطار کرنے والے روزے دار وہ لوگ ہیں جو اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور پھر روزہ افطار کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. اور روزے دار افطار کرنے والے وہ ہیں جو دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن اپنے اعضاء گناہوں سے محفوظ نہیں رکھ پاتے. روزہ کے اصل معنی اور اس کی حقیقی روح سمجھنے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ جو شخص کھانے پینے اور جمع کرنے سے بچا رہے اور گناہوں میں ملوث رہے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص وضو میں اپنے اعضاء وضو پر تین بار مسح کر لے. ظاہر میں اس نے عدد کی موافقت کی ہے لیکن اس نے وضو کا عمل مقصود چھوڑ دیا ہے. وضو کا اصل مقصود دھونا ہے, تین کا عدد نہیں ہے. ظاہر ہے ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی اور ایسے ہی واپس کر دی جائے گی. جو شخص کھانے کے ذریعے افطار کرے اور اعضاء کو گناہوں کے ارتکاب سے باز رکھے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص وضو میں ایک ایک مرتبہ اعضاء وضو دھوئے, اس کی نماز انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی کیونکہ اس نے وضو کے اصل مقصد کی تکمیل کی ہے. اگرچہ درجۂ افضلیت تین بار دھونا حاصل نہیں کیا ہے. اور جو شخص کھانے پینے سے بھی روزہ رکھے اور اعضاء سے بھی روزہ رکھے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص وضو میں تین مرتبہ اپنے اعضاء دھوئے. یہ شخص اصل اور افضل دونوں کا جامع ہے اور یہی درجۂ کمال بھی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الصوم امانه فليحفظ احدكم امانه. اور یہ خرائطی کی حدیث ہے جس کو مکارم الاخلاق میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. روزہ ایک امانت ہے, تم میں سے ہر شخص اپنی امانت کی حفاظت کرے. ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا, پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 58. بے شک تم کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دیا کرو. اس کے بعد اپنے کانوں اور آنکھوں پر دست مبارک رکھ کر ارشاد فرمایا السمع امانة والبصر امانة. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے. سننا امانت ہے اور دیکھنا امانت ہے. اگر سننا اور دیکھنا امانت نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہ فرماتے کہ اگر تم میں سے کوئی لڑنے جھگڑنے پر آمادہ نظر آئے تو تم اس سے کہہ دو انی سائم انی سائم, میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں. یعنی میں اپنی زبان سے امانت سمجھتا ہوں اور امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کرتا ہوں, تجھے جواب دے کر میں کس طرح اس امانت کو ضائع کر دوں. اس پوری تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہے, ایک گری ہوتی ہے اور ایک اس کا چھلکا. ہر چھلکے اور گری کے درمیان بہت سے درجات ہیں, ہر درجے میں بہت سے طبقات ہیں. اب تمہیں اختیار ہے, چاہے مغز اختیار کرو, چاہے چھلکے پر قناعت کرو, چاہے بے وقوفوں کے ساتھ الگ ہو جاؤ, چاہے زمرہ اہل عقل و دانش میں شامل ہو جاؤ. تیسرا باب, نفلی روزے اور ان میں وظائف کی ترتیب. جاننا چاہیے کہ نفلی روزوں کے استحباب فضیلت رکھنے والے دنوں میں اور زیادہ ہو جاتا ہے. یہ فضیلت رکھنے والے بعض دن سال میں ایک بار آتے ہیں, بعض مہینے میں ایک مرتبہ اور بعض ہفتے میں ایک بار آتے ہیں. ماہ رمضان کے علاوہ جو ایام سال میں ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا مستحب اور افضل ہے وہ یہ ہیں, یوم عرفہ, یوم عاشورہ, ذی الحجہ کا پہلا عشرہ, محرم الحرام کا پہلا عشرہ اور تمام اشہر حرم، یہ سب ایام روزے کے لیے بہترین شمار ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بکثرت روزے رکھتے تھے، ایسا لگتا تھا گویا رمضان آ گیا ہے۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ماہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماہ محرم کے روزے افضل ہیں، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے نیکی سے معمور کرنا چاہیے، اور خداوند قدوس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت اختتام سال تک باقی رکھے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ماہ رمضان کا ایک روزہ ماہ حرام کے 30 روزوں سے افضل ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ان الفاظ سے مجھے نہیں ملی، البتہ طبرانی کی المعجم الصغیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ان الفاظ میں روایت کی گئی ہے، من سام یوما من المحرم فلا بکل یوم 30 یوما۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، من سام 3 ایام من شہر حرام الخمیس والجمعۃ والسبت کتب اللہ له بکل یوم العبادۃ تسعمائت عام۔ یہ الازدی فی الدعفاء کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص ماہ حرام میں 3 دن روزے رکھے، یعنی جمعرات، جمعہ اور سنیچر کو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دن کے بدلے میں 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آدھا گزر جائے تو پھر رمضان تک روزہ نہیں، اور یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ اس لیے مستحب یہ ہے کہ رمضان سے چند روز قبل ہی روزے ترک کر دیے جائیں، لیکن اگر شعبان کو رمضان سے ملا دیا جائے، یعنی مسلسل روزے رکھے جائیں، درمیان میں کوئی قسل نہ کیا جائے، تو یہ بھی جائز ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مہینوں میں بلا فصل روزے رکھے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ لیکن عام عادت یہی تھی کہ شعبان اور رمضان کے درمیان چند روز کا فصل فرماتے، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ رمضان المبارک کی نیت سے 2-3 دن پہلے روزے رکھنا درست نہیں ہے، لیکن اگر وہ دن اس کے معمول میں شامل ہوں، مثلا وہ ہر ماہ کی آخری 3 تاریخوں میں روزے رکھتا ہو، یا ہفتے کے انہی 3 دنوں کے روزے رکھتا ہو جو شعبان کے آخری 3 دن تھے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رجب کے پورے مہینے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے تاکہ رمضان کے مہینے سے مشابہت نہ ہو جائے۔ حرام مہینے 4 ہیں، ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اول الذکر 3 مہینے مسلسل ہیں، اور آخری مہینہ الگ اور تنہا ہے۔ ان 4 مہینوں میں افضل ترین مہینہ ذی الحجہ ہے، کیونکہ اس میں حج ہے، ایام معلومات اور ایام معدودات ہیں۔ ذی قعدہ حرام مہینوں میں سے بھی ہے اور حج کے مہینوں میں سے بھی ہے، شوال صرف حج کے مہینوں میں ہے، حرام مہینوں میں نہیں ہے۔ محرم اور رجب حج کے مہینوں میں سے نہیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل فیہن افضل واجب الى اللہ عز و جل من ایام 10 ذی الحجہ ان سوم یوم منہ یعدل سیام سنہ وقیام لیلت منہ تعدل قیام لیلت القدر قيل ولا الجهاد في سبيل الله تعالى قال والجهاد في سبيل الله عز وجل إلا من أقر جواده وحريك دمه۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ترمذی بروایت ابو ہریرہ، لیکن اس روایت میں الفاظ آخری الفاظ قیل والجهاد مسلم کے الفاظ نہیں ہیں۔ البتہ بخاری میں اس مضمون کی ایک روایت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ افضل اور زیادہ محبوب ہو. اس مہینے کا ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس مہینے کی ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. عرض کیا گیا: نہ راہ خدا میں جہاد افضل ہے؟ فرمایا: نہ راہ خدا میں جہاد افضل ہے، ہاں اس صورت میں افضل ہے کہ اس کا گھوڑا زخمی کر دیا جائے، اس کا خون بہا دیا جائے. ہر ماہ کے ابتدائی، درمیانی اور آخری دن بھی ان ایام میں شمار ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنا مستحب ہے. ہر ماہ کے درمیانی ایام بیس کہلاتے ہیں. ایام بیس کی تاریخیں یہ ہیں: 13، 14 اور 15. ہفتے میں پیر جمعرات اور جمعے کو روزہ رکھنا افضل ہے. بہرحال یہ بہترین ایام ہیں، ان میں روزہ رکھنا اور کثرت سے صدقات و خیرات کرنا افضل ہے، تاکہ ان اوقات کی برکت سے عبادتوں کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے. جہاں تک صوم دہر یعنی ہمیشگی کا روزہ کا تعلق ہے، اس میں یہ تمام ایام بھی آ جاتے ہیں، لیکن صوم دہر کے سلسلے میں سالکین طریقت کے مختلف مذاہب ہیں. بعض حضرات صوم دہر کو مکروہ سمجھتے ہیں کیونکہ روایات سے اس کی کراہت ثابت ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صوم دہر کے سلسلے میں کراہت کی روایت بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں: لا سام من سام العبد. مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے: کیف بمن سام الدہر قال السام ولا افطر. نسائی میں بھی مضمون کی روایات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن ثقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ صوم دہر کی کراہت دو وجہوں سے ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ عیدین اور ایام تشریق کے بھی روزے رکھے، یہی اصل میں صوم دہر ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت بھی افطار نہ کرے، اور اس طرح افطار کی سنت سے اعراض کا مرتکب ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرائض و واجبات کی تعمیل پسند کرتا ہے، اسی طرح اسے یہ بھی پسند ہے کہ اس کے بندے شریعت کی طرف سے دی ہوئی رخصتوں پر بھی عمل کریں. اگر مسلسل روزے رکھنے میں یہ دونوں خرابیاں نہ پائی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے روزے رکھنے چاہئیں، کیونکہ بہت سے صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ روزے رکھے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من سام الدهر كله ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90. اور یہ احمد اور نسائی، ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے. جو شخص صوم دہر رکھتا ہے، اس پر دوزخ اس طرح تنگ ہو جائے گی، یہ کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 کا عدد بنایا، یعنی انگشت شہادت کے سرے کو انگوٹھے کی جڑ میں لگا کر بتلایا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں شخص کے لیے جگہ نہیں رہتی، ایک درجہ صوم دہر کے درجے سے کم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدھے دہر کا روزہ رکھے. آدھے دہر کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھا جائے اور ایک دن افطار کیا جائے. یہ طریقہ نفس کے لیے زیادہ دشوار ہے، اور نفس کی اس سے خوب اصلاح ہوتی ہے. اس طریقہ صوم کے فضائل میں بہت سی روایات منقول ہیں. اس طرح کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بندہ ایک روز صبر کرتا ہے اور ایک روز شکر ادا کرتا ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اور زمین کے دفینے پیش کیے گئے، لیکن میں نے یہ کنجیاں واپس کر دیں اور خزانہ لینے سے انکار کر دیا. میں نے کہا میں ایک روز بھوکا رہوں گا اور ایک روز کھاؤں گا، جب میرا پیٹ بھرے گا تو میں تیری حمد بیان کروں گا، اور جب بھوکا ہوں گا تو تیری عاجزی کروں گا. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کا ایک مضمون ترمذی میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ایک روایت میں ہے: افضل الصیام صوم اخی داؤد علیہ السلام کان یصوم یوما ویفطر یوما. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے. روزوں میں سے افضل روزہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اس روایت کی تائید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ روزہ رکھنے پر قادر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے افضل اور بہتر صورت نہیں ہے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے میں بھی 30 روز مسلسل نہیں رکھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے میں بھی 30 روزے مسلسل نہیں رکھے، بلکہ آپ ہر مہینے میں کچھ روزے افطار کر لیا کرتے تھے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ جو شخص نصف دہر کے روزے بھی نہ رکھ سکے تو اسے ثلث دہر یعنی تہائی زمانے کے روزے رکھ لینے چاہیے، یعنی ایک دن روزہ رکھے اور 2 روز افطار کرے، بلکہ اگر 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 مہینے کے درمیان میں اور 3 دن مہینے کے آخر میں روزے رکھ لیے جائیں تو یہ تعداد تہائی بھی ہو جائے گی، اور اسے بہترین دنوں میں بھی روزے رکھنے کی توفیق حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہر ہفتے کے 3 دن پیر جمعرات اور جمعے کو روزے رکھے تو ان روزوں کی مجموعی تعداد تہائی سے زیادہ ہو جائے گی۔ جب فضیلت کے اوقات آئیں تو کمال یہ ہے کہ آدمی روزے کے اصل مقصد اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور یہ یقین کرے کہ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ قلب کی تطہیر ہو جائے، اور فکر و ہمت کا تعلق خدا تعالی کے علاوہ کسی اور چیز سے باقی نہ رہے۔ جو شخص باطن کی باریکیاں سمجھتا ہے اس کی اپنی حالات پر نظر رہتی ہے۔ بعض اوقات اس کے حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مسلسل روزے رکھے، اور کبھی وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلسل افطار کرے، کبھی اس کے حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک دن افطار کرے اور ایک دن روزہ رکھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اتنے روزے رکھتے تھے کہ لوگوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید اب کبھی افطار نہ کریں گے، اور کبھی مسلسل افطار سے رہتے، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگتے کہ اب کبھی روزہ نہ رکھیں گے۔ کبھی اتنی زیادہ شب بیداری فرماتے کہ کہا جاتا کہ اب آپ کبھی نہیں سوئیں گے، اور کبھی اتنا سوتے کہ لوگ سمجھتے کہ اب رات میں نہیں جاگیں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، لیکن اس میں قیام اور نوم کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ آپ کو نور نبوت سے اوقات کے حقوق ادا کرنے کا جس قدر علم ہوتا تھا، اسی قدر آپ ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام فرماتے تھے۔ بعض علماء نے 4 دن متواتر افطار کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ 4 دن کی قید عید کے دن اور ایام تشریق کے پیش نظر لگائی گئی ہے کہ ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان علماء کی رائے میں 4 دن سے زیادہ روزے نہ رکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور شہوتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بعض لوگوں کے حق میں روزہ نہ رکھنے کی یہی تاثیر ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو دن رات میں 2 بار کھانا کھاتے ہیں اور روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے علماء کے اس رائے کے مصداق بن جاتے ہیں۔ یہ تفصیل نفلی روزوں سے متعلق تھی۔ الحمدللہ کتاب الصوم ختم ہوئی، اب حج کے اسرار بیان کیے جائیں گے۔ الحمدللہ اولا و آخر و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ کل عبد مصطفیٰ۔